سوار ہو کر کے جانے والے ہیں تو گھر ہی پر روزہ توڑ دیتے تھے، کھا پی کر کے پھر نکلتے تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت سے ثابت ہے کہ رسول کے خادم رسول۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کا یہ معنی لینا بھی جائز ہے، جس جیسا کہ ہے کہ نو میل پر بھی آپ سفر کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے علماء نے اس کا یہ معنی دیا ہے کہ جب آپ کا مقصد لمبا سفر ہوتا تھا اور تین میل ہی ابھی نکلے اور نماز کا وقت آیا تو قصر شروع کر دیا۔ یہی روایت احتیاطی طور پر یہ معنی زیادہ اچھا ہے حضرت ابن عباس کے فتوے کے مطابق، کہ جب آپ لمبا سفر کر رہے ہیں 80 کلومیٹر کا ارادہ ہے تو تین ہی میل، دو میل گھر سے دور ہوئے وطن سے یا شہر سے، اور اس شہر کی بھی لوگوں نے تعین اس طرح کی ہے کہ شہر کی آخری دیواریں، آخری گھر کی دیواریں آپ سے اوجھل ہو جائیں تو پھر آپ سفر کریں، یہ مانا یہی زیادہ مناسب ہے۔ وعن ہو اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الى مکہ، ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے گئے نکلے، پکانے یوسلی رکھاتے نے رکھاتے نے آپ 4 رکعتوں کی نمازیں دو دو رکعتیں پڑھ کریں، حتی رجعنا الى المدینہ، یہاں تک کہ ہم مدینہ لوٹ آئے، اور یہی سنت تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں، پیارے رسول سے کہیں کبھی یہ ثابت نہیں کہ آپ نے سفر میں 2 رکعت کے بجائے 4 رکعتیں پڑھی ہوں، اور اسی طرح یہ بھی ثابت نہیں کہ آپ آگے پیچھے کی سنت رواتبہ جو آپ ہمیشہ دور سے پہلے 2 رکعت، دور سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت، اسی طرح دور کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت، سوائے فجر کی 2 رکعتوں کے اور وتر کے آپ نمازوں کے آگے پیچھے والی کوئی سنت نہیں پڑھتے تھے۔ البتہ عام حالات میں آپ سفر پہ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے عام نفلیں پڑھتے ہوئے جاتے تھے، یہاں تک کہ روایت میں آیا ہے کہ جس جگہ بھی جس سمت بھی آپ کی اونٹنی کا چہرہ ہوتا تھا، چاہے وہ قبلے کی طرف ہو یا غیر قبلے کی طرف ہو، آپ اسی طرف منہ کر کے نماز اشارے سے اونٹنی پر عام نفل نمازیں پڑھتے رہتے تھے۔ یہ چیز جائز ہے عام نفل، لیکن پیارے رسول سے کبھی یہ ثابت نہیں کہ آپ نے نمازوں سے پہلے والی سنتیں یا بعد والی سنتیں آپ نے پڑھی ہوں۔ واللفظ للبخاری، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یقصر وفی لفظ بمکہ 19 یوما، یہ مختصر روایت لمبے قصے فتح مکہ کے قصے کی کا اختصار ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکے میں 19 دن تک رہے، آپ نے وہاں تمام نمازیں فجر پڑھی۔ اسی سے بعض لوگوں نے لیا ہے کہ جب آدمی کا ارادہ ہو کسی جگہ پر 19 دن سے زیادہ رہنے کا یا 19 دن تو 19 دن تک فجر کرے، اس کے بعد پوری نماز پڑھ۔ لیکن یہاں ایک اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا معلوم کہ پیارے رسول اگر 19 کے بجائے 29 دن رہتے تو کیا فجر نہیں کرتے؟ اس حدیث کا محمل لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر آدمی کا ارادہ کسی وقت بھی اپنے کام کو مکمل کر کے نکل جانے کا ہے تو وہ قصر کرتا ہے۔ مثلا یہ مسائل ایسے آتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگ، جیسے ریاض میں آپ کا کوئی مراجعہ ہے، کوئی ضروری کام ہے، آپ گئے وہاں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر، کیونکہ آپ کے رہنے کا بھی مسئلہ، بچوں سے دور رہ کر کے بچوں کی دیکھ ریکھ کا بھی مسئلہ، سب کچھ، مجبوراً آپ نے سفر کیا، تو آپ وہاں جا کر کے یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر کل ہمارا کام مکمل ہو گیا تو کل ہم واپس چل جائیں گے، بکرا کر دیا، پھر اس کے بعد دوسرا بکرا، تیسرا بکرا، بکرا کھلاتے رہے آپ کو، اس طرح آپ کا 7, 8, 10, 15 دن گزر گیا تو آپ سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ گویا حالت سفر ہی میں ہیں، نیت سفر ہی ہے، لیکن پہلے ہی دن سے آپ نے یہ پالان ڈال دیا کہ نہیں ہم 15 دن یا 20 دن کے بعد جائیں گے، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتوا 4 دن سے زیادہ کا جب ارادہ ہے تو پوری نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ تو یہ حدیث کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مستقل 19 دن تک رہنے کا نہیں تھا، البتہ یہ کہ آپ حالات کو سدھار رہے تھے، مکے کے فتح کے بعد جو لوگ ہمیشہ آپ کی جان کے دشمن تھے ان کو مسلمان ہوئے، ابھی نو مسلم ہیں، ان کو سکھانے کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک روایت میں آیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قریا کو یا کسی قوم کو فتح کرتے تو وہاں اپنے پیچھے لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے ان کو سکھانے کے لیے، نماز، روزے اور دوسرے اعمال کو، اسی طرح اور دوسرے اعمال کو مکمل کرنے کے لیے اپنا ایک نائب یا گورنر مقرر کرتے تھے۔ مکے کی اہمیت کی بنا پر، کیونکہ وہ آپ کے سخت دشمن تھے، سکتا ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ آج اگر وہ فتح ہوا تو کل ہو سکتا ہے جو لوگ رہ جائیں ان کو وہ لوگ مرتد ہو کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ سب مسئلے چار رسول کے سامنے تھے. جب سب مکمل ہو گیا کام, لوگوں کو مقرر کر دیا, اسی موقع پر حضرت ابو محذورہ کو آپ نے کہا آپ یہاں کی اذان کے لیے اذان دیجئے, اور حضرت ابو سہیل کو شاید کی آپ نماز پڑھائیں. اس طرح کی بات تعینات تھی. یہ سب کام کر کے اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا فیصلہ کیا. گویا آپ کا ارادہ یہی رہا کہ اگر یہ سب کام کل مکمل ہو جائیں گے تو ہم چلے جائیں, کل نہیں پرسوں. تو یہ مسئلہ اس سے اخذ کیا گیا ہے کہ اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم کسی وقت بھی اپنا کام مکمل کر کے چلے جائیں گے تو 10 دن بھی, 15 دن, 20 دن, ایک مہینہ بھی لگ جائے تو اس حالت میں آپ بس کر سکتے ہیں. یعنی احادیث اس میں کوئی شک نہیں, میں نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ مختلف ہیں, لیکن اس میں احتیاطی مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کو اصل بنا کر کے اور بنیاد بنا کر کے یہ کہنا کہ نہ اور نہ اس دن تک قصر کریں, اس کے بعد پوری نماز پڑھیں, یہ واضح نہیں ہے. اس وجہ سے ایک صحابی کے فعل سے فتویٰ کی ترجیح دینا انشاءاللہ وہی افضل ہے کہ اگر 4 دن سے زیادہ کا ارادہ ہے یا 48 کلومیٹر, جس کو 48 میل جس کو کہتے ہیں کہ شاید 80 میل پڑتا ہے یا 77 کلومیٹر پڑتا ہے, اس قدر مسافت آپ کی سفر کی ہے تو اس میں آپ پسند کریں. وفی روایت لے ابی داؤد 17 یومن, ابو داؤد کی روایت میں کہ آپ مکے میں 17 دن تک رہے ہیں. لوگ کہنے والے جو حدیث کے دشمن ہیں, پیر رسول کے دشمن اور حدیث کے دشمن ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کون سی حدیث کو لیا جائے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ 19 دن تک رہے, اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ 17 دن تک رہے. دونوں غلط, یا ایک صحیح ایک غلط, کون صحیح کون غلط, اس میں وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. حقیقت میں یہ ہے کہ لوگ حدیث کو حدیث کی طرح اگر پڑھیں, اور جس طرح ہمارے بزرگوں نے, بزرگوں کا مطلب صحابہ کرام سلف, ان لوگوں نے سمجھا, اس انداز سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں, عرب کے ماحول کو سمجھ کر کے اگر وہ شرح کریں تو پھر گمراہی نہیں ہوگی. یہاں سب سے واضح روایت جو ہے, یہ روایت 3 یا 4 روایت ہے. دیکھیے, 17 یومن بخاری شریف کی سب سے صحیح روایت ہے. ابو داؤد کی روایت ہے کہ 17 دن, یہ بھی روایت جس کے بارے میں بعض لوگوں کا اختلاف ہے, لیکن صحیح ہے کہ یہ روایت صحیح ہے. اچھا, تیسرے دن والی روایت جو ہے یہ بھی ضعیف ہے. یہ 15 دن والی روایت, تیسری روایت جو ہے کہ آپ 15 دن تک مکے میں, یہ روایت صحیح نہیں ہے. اسی طرح 18 دن بھی آیا ہے, یہ روایت سے صحیح نہیں. صرف 2 روایتیں اس بار میں صحیح ہیں, پیارے رسول سے صحیح سند سے ثابت ہے, آپ 19 دن تک تھے یا 17 دن تک تھے, اور دونوں صحیح ہیں. دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی تعارف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عرب کا طریقہ یہ ہوتا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں گے عدد میں بھی, کبھی بھی کسی چیز کے گننے میں وہ کبھی پہلی اور دوسری عدد کو چھوڑ دیتے تھے, جبکہ اس کا تعلق دن سے ہو یا مہینے سے ہو. حدیث میں آیا سید میں کہ رسول کا انتقال, مبارک انتقال ہوا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال کی تھی. بعض روایت میں آپ کی عمر 62 سال تھی. تیسری صحیح روایت میں کہ آپ کی عمر 63 سال تھی. سب صحیح ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ 60 اور 70 کے درمیان جو دہائی ہوتی تھی, اس میں جو ناقص ہوتا تھا اس کو کبھی گنتے تھے کبھی نہیں گنتے تھے. یہ طریقہ ہمیشہ رہا ہے. یعنی 60 کے اوپر 3 4 5 اس کو کبھی نہیں گنتے تھے جب ناقص ہوتا تھا. 70 ہوتا تھا تو 70 پورا, 72 ہوتا تو اس کو بھی کہتے کہ 70. یہ چیز ہے. اسی طرح دن بھی کبھی ایک دن آگے ایک دن پیچھے جو ہو جاتا ہے. 17 دن کیسے ہوا؟ جس دن نکلے وہ پورا دن نہیں تھا. نکلے آپ ظہر کے بعد, اور پھر عصر کی نماز آپ نے مزدلفہ میں, ذوالحلیفہ میں پڑھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا دن نہیں تھا, اس وجہ سے اس کو نہیں شمار کیا. جس دن آپ مدینے سے نکلے وہ پورا دن نہیں ہوا, اس کو شمار نہیں کیا. اور جس دن مکے سے نکلے وہ بھی پورا دن نہیں رہا, اس وجہ سے اس کو بھی شمار نہیں کیا. تو 17 دن ہوئے. اور جس نے شمار کر لیا آنے اور جانے کے دن کو بھی, تو 19 دن ہو گیا. یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ دیکھیں گے یہ اہل قرآن, جو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, جن کی دن بدن طاقت بڑھ رہی ہے, کیونکہ بہرحال آدمی جس قدر ان کو گمراہ کیا جائے, دونوں کے وہ قابل ہوتے ہیں. آدمی کو اگر اچھی تبلیغ ہو تو انشاءاللہ وہ اچھی چیز لیتا ہے. بری تو ان کے یہاں کچھ اس طرح کی کوششیں ہیں جس کی بنا پر یورپ میں خاص طور پر پاکستان اور انڈیا میں اتنا کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں جس طرح یورپ میں ان کے یہاں بہت کچھ اس طرح کی آسانیاں یا بہت کچھ لوگوں کو مال دے کر کے اور تعریف قلب ہمیشہ تعریف قلب کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچنے کا ذریعہ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ آج کل اور ہی زیادہ نشاط یورپ امریکہ وغیرہ میں برت رہے ہیں, اس سے دکھا رہے ہیں اور بہت کچھ کامیاب ہو رہے ہیں. نئے مسلم جو ہوتے ہیں ان کو بہت کچھ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گویا ایک کشمکش رہتی ہے اچھے عقیدے والوں کی اور ان کی. تو وہ لوگ ان کس قسم کی حدیثوں کو لے کر کے کہتے ہیں کس حدیث کو لیا جائے, دونوں حدیثیں آپس میں میل نہیں کھاتی ہیں. حالانکہ اگر ان کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے صحیح انداز سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح روایتیں جن کو ہمارے علماء نے جن انداز سے صحیح اور ضعیف کی تعریف کی ہے اس انداز سے صحیح روایتوں میں, دو صحیح روایتوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. حضرت علامہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ, انہوں نے صحیح روایتوں کا انتظام کیا ہے اپنے انداز سے. اگرچہ دوسرے لوگوں نے ان سے کچھ بعض احادیث میں اختلاف کیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایک مسئلے پر کہیں بحث ہو رہی تھی کسی ملحد سے, تو انہوں نے کہا کہ دو صحیح حدیثوں میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا, اور اگر کسی کو نظر آئے اس طرح کی صحیح حدیثیں جس میں دونوں میں اختلاف ہو کہ دونوں کو کے معنی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا, میرے سامنے لے کے آئے تو میں اس کا پوسٹ مارٹم کروں, اس کا انہوں نے اعلان کیا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ دو صحیح حدیثوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے, حدیث بھی اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ کے علاوہ کوئی اور اس قسم کا کلام لے کے آئے تو اس کے کلام میں بہت کچھ اختلاف ہوتا ہے. پہلے 100 صفحے پہلے کچھ اور کہے ہوتا ہے آدمی کتاب میں, 100 صفحے کے بعد اس کی الٹی بات ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے کلام میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہے انشاءاللہ وہ دونوں میں سب میں اتفاق ہے. اسی طرح کلام پاک کے خلاف صحیح حدیث نہیں ہو سکتی ہے. وہ چند احادیث اس طرح لاتے کہتے ہیں یہ تو حدیث آیت کے خلاف ہے. اور یہ مسئلہ بعض مذاہب میں بھی اس کو تھوڑی سی ہوا دی گئی, اس ہوا کو لے کر کے وہ اڑے. جیسے کہ بعض جگہوں پر کہا گیا ہے کہ یہ آیت کے خلاف ہے اور یہ خبر وارد ہے, یعنی یہ اس درجے کا ثبوت اس حدیث کا نہیں ہے جس درجے کی آیت کا ثبوت ہے, اس وجہ سے حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. ہم نے خود اصول الشافعی میں یہ چیز پڑھی ہے, یہ چیز غلط ہے. اسی طرح سرفتی حنفی عالم نے اپنے اصول میں اصول سرفتی میں کچھ اس طرح کی باتیں کہی ہیں جن پر بھاری تنقید کی جا سکتی ہے کہ یقیناً یہ چیز غلط ہے. حدیث اور خبر واحد ہی ہو اس میں اور آیت میں اختلاف نہیں انشاءاللہ. حدیث کو شرع مانا جائے, تفصیل مانا جائے, اور اپنی رائے سے کہا جائے کہ نہیں یہ خاص ہے اور حدیث میں اس کو عام لفظ ہے, حدیث میں اس کو خاص کہا گیا ہے, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہ اپنی رائے کو آگے کر کے اور حدیث کو پیچھے کرنا یہ بھی ایک غلط چیز ہے. یہ تنقید کی جا سکتی ہے اس قسم کے آراء اور اس قسم کے وصول کو. جی, تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں صحیح روایت میں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 19 دن تک تھے اور دوسری روایت میں 17 دن تک, دونوں روایتیں صحیح ہیں اور دونوں میں کوئی اختلاف نہیں. وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, اسی طرح حضرت ابن عباس کی روایت ہے, بخاری کی روایت ہے, وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری کی ہے. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتبوک 20 یوماً یقصر الصلاۃ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک غزوہ تبوک میں جو سن 9 ہجری میں ہوا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ تھے وہاں, اور تبوک کی وصول کے قریب بہت لمبا سفر تھا جس کے بارے میں آیا ہے کہ پیارے رسول نے اس کے لیے خصوصی تیاری کی, اور جب کبھی بھی کوئی غزوہ یا کہیں جہاد کے لیے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو آپ توریہ کرتے تھے. توریہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ظاہر کرتے تھے کہ آپ ادھر نہیں جانا چاہتے ہیں, دوسری طرف جانا چاہتے ہیں. مقصد ہوتا تھا فتح مکہ کا تو راستہ آپ پوچھتے کہ ادھر خیبر کی طرف جانے کا راستہ کہاں ہے, اگر وہاں جایا جائے تو پانی کہاں ملے گا اور چراگاہ کہاں ملے گی, اس طرح کا آپ پوچھتے تھے. حالانکہ اندرونی طور پر آپ نے یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عربی سیاست جس پر علماء نے بہت کچھ ریسرچ کیا, اور جو دشمن اسلام ہیں انہوں نے بھی پیارے رسول کی جنگی سیاست کا بہت کچھ سب کو بہت کچھ سراہا ہے. تو توریہ بھی, توریہ کا مطلب جھوٹ نہ بولے آدمی, جھوٹ نہیں ہے,
ہمیں جانا ہے ادھر چھپا لیا ہم نے ادھر, لیکن پوچھ رہے ہیں راستہ کہ ہمیں خیبر الٹا جانا ہے ادھر جانا ہے تو پھر کہاں پانی ملے گا, کتنے دن کے بعد ملے گا چلنے کے, اور کتنے مسافت پر ہے, تو لوگوں میں مشہور ہو جائے گا کہ شاید خیبر کی طرف جانے کا آپ کا ارادہ ہے. اس کے بعد اچانک آپ دوسری طرف نکلتے ہیں تاکہ دشمن تیار نہ ہونے پائے. تو یہ تھا تبوک کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی بہت ہی تنگی اور سختی اور سخت گرمی کے دنوں میں یہ جنگ ہوئی تھی, اس وجہ سے آپ نے عام اعلان کر دیا کہ ہمیں تبوک کی طرف جانا ہے, جس کو جانا ہے تیار ہو جائے اور جو جا سکے وہ پیچھے نہ رہے. پیارے رسول نے ایک عام انکار کیا, اس میں بہت سے صحابہ جس میں تیار ہوئے, جس میں بہت سے صحابہ اچھے مخلص جو تھے وہ بھی, جن میں سے تین کا نام آتا ہے کہ وہ اپنے اخلاق کے باوجود بھی اللہ کی قدرت یہ کہ وہ پیچھے رہ گئے, ان کے امکانات بہت کچھ تھے. پیارے رسول نکل گئے, پیارے رسول کے نکل جانے کے بعد میں کہا اچھا آج ہم نکل جائیں گے, ہمارا گھوڑا تیز ہے الحمدللہ پہنچ جائیں گے, دوسرے دن بھی نہیں نکل سکے, تیسرے دن بھی نہیں نکل سکے, آخر میں جب سوچا تو پاؤں تلے سے زمین نکلی کہ بھائی اب تو ہم ان کے پیچھے ان کو ہم پا نہیں سکتے. کدھر گئے, کہاں گئے, بیٹھ گئے. کچھ منافقین بھی تھے, پیارے رسول سے اجازت لے کر کے بیٹھ گئے کہ ہمیں یہ مجبوری ہے وہ مجبوری ہے, ان بھائی اتنا ہو رہا, کہتے تھے کہ ہمیں گھر سنبھالنا ہے, ہمارے بال بچوں کے لیے پردہ نہیں ہے, بہت کچھ عذر کر کے پیارے رسول سے انہوں نے اذن لے لیا. اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو وہ ایک یعنی جس کو کہتے ہیں خطاب کے لفظ سے مخاطب فرمایا, اف اللہ تسلیم عزیز طرح, اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مہربانی کہ آپ اللہ تعالیٰ نے سختی کا گویا سوال کیا لیکن پہلے معافی کا اعلان کر دیا, اف اللہ عنک, اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا, لیکن آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی, اجازت نہیں دینا چاہیے تھا. تو جو لوگ مخلص تھے, منافقین نے تو اجازت لے لی, مخلصین نے اجازت نہیں مانگی, لیکن وہ پیچھے رہ گئے. جب پیچھے رہ گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو دنیا ان کے سامنے اندھیری, سوچنے لگے کہ اب کس منہ کو لے کر کے ہم پیارے رسول کے پاس جائیں. پیارے رسول نے حکم دیا کہ جو شخص بھی غزوہ تبوک میں جا سکے وہ پیچھے نہ رہے, اور ہم پیچھے رہ گئے. تو پھر پیارے رسول نے ان سے خفگی کا اظہار کیا, بائی کاٹ کیا, یہاں تک کہ پوری دنیا اپنی پہنائیوں سمیت اپنے حضرتوں سمیت ان پر تنگ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے, لقد طاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في الساعة الأخرى, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کیا ان لوگوں کی جو پیارے رسول کے ساتھ رہے, پیارے رسول کی کا توبہ, پیارے رسول کی توبہ, اور آپ کے ساتھ جو لوگ رہے تنگی کے دنوں میں آپ کے ساتھ مہاجر کیا. وعلى الصلاة الذين خلفوا, ان تین آدمیوں کی بھی توبہ اللہ نے قبول کی جو پیچھے رہ گئے تھے. وعلى الصلاة الذين خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, کہ دنیا یہاں تک کہ دنیا ان کے اوپر اپنی وساطوں کے باوجود تنگ ہو گئی. وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ, ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ میں جب آیا تو پیارے رسول نے سب کو مجھ سے نہ بولنے کا حکم دے دیا. یہ بھی ایک بہت بڑی دعوت اور تبلیغ کی بہت بڑی سیاست ہے, کامیاب سیاست. خاص طور پہ آدمی اپنے ماتحتوں میں اس کو استعمال کر کے کامیاب ہو سکتا ہے. چھوٹا بچہ ہے اگر نافرمانی کر رہا ہے, آپ ایک دن نہ بولیں تو دیکھیے اس کی گھر بہت کچھ اسی رہتا ہے اس کے لیے, لیکن گھر کاٹے کھائے گا, اس کو رونا شروع کرے گا, پریشان ہوگا. تو پیارے رسول نے بائی کاٹ کا حکم دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ جدھر میں نکلتا سلام کرتا تو کسی کو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا. میں آتا چپکے سے پیارے رسول کے پاس نماز پڑھنے, تو میں نماز پیارے رسول پڑھتے ہوتے تھے یا میں نماز پڑھتا تو نظر کو چرا کر کے دیکھتا کہ کیا میری طرف دیکھ رہے ہیں پیارے رسول, نہیں دیکھتے تھے. جب جا کر کے اپنے خاص دوست سے میں نے کہا کہ دیکھو جس تم جگری اور عمر کے دوست ہو عمر بھر کے, میری کیا غلطی ہے, کیا پیارے رسول نے منع کیا ہے یا یہ کہ آپ لوگ اپنی طرف سے, کہتے ہیں کہ ایک لفظ نہیں کھلے چلے گئے. یہاں تک کہ ان کو یہ دل میں ان کی آئے کہ کسی اونچے پہاڑ پہ جا کر کے اپنے کو جان کھو دیں, اپنی جان کھو دیں. اس درمیان ایک اور مصیبت آئی, کہتے ہیں کہ جب اپنے قوم کے بہت بڑے آدمی تھے انہوں نے کہا بادشاہ نصرانیوں کے بادشاہ کو جب یہ خبر لگی تو خط لکھ بھیجا اور کہا کہ سنا ہے کہ آپ کے بادشاہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, آپ سے بائی کاٹ کر دیا, فل حق بنا نواز ہمارے پاس آ جاؤ, تمہاری ہم ہر طرح سے ہمدردی کریں گے. کہتے ہیں کہ یہ ہم نے سوچا کہ یہ اور بہت بڑا امتحان ہے، فوراً لے جا کر کے آگ میں اس کو چولہے میں ڈال دیا اور وہ خط جل گیا۔ تو کہنے کا مطلب اس طرح کے حالات ہوئے، پیار رسول نے وہاں جا کر کے 20 دن تک سفر فصل کیا، تبوک میں آپ نے 20 دن تک فصل کیا، وہاں بھی یہی مسئلہ تھی کیونکہ ایک بارڈر اور سرحد کا علاقہ تھا، وہاں بھی فوج کو رک کر کے کچھ دن تک لوگوں کو تعلیم اور تعلق کا سلسلہ رکھنا تھا۔ مسئلہ یہی تھا کہ اگر پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ پہلے سے ہوتا تو شاید آپ مکمل نماز پڑھتے، لیکن اگر چونکہ آپ کا ارادہ تھا کہ کل نکل جائیں گے پرسوں نکل جائیں گے، اس طرح سے آپ 20 دن تک فصل کرتے رہے، تو کوئی بھی شخص اس طرح کا اگر سفر کر رہا ہے تو 20 دن تک فصل یا 25 دن تک کر سکتا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ آپ کو سلامت رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو امام اعلانن شرک کے مرتکب ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگتے ہوں اور بزرگوں کا وسیلہ مانگتے ہوں، کیا ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ عالم آدمی ہے، اس کو آپ نے سمجھایا اس کے باوجود نہیں مانتا ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں۔ ہاں اگر جاہل آدمی ہے، نہیں جانتا ہے، کسی اور عالم کا مقلد ہے، تو اس کے پیچھے آپ کی نماز جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ سمجھا دیں، جب آپ نے سمجھا دیا اس کے باوجود وہ بھی نہیں مان رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ علم کا پہنچ جانا یا کسی مسئلے کا علم ہو جانا یہ حجت ہے اس کے اوپر حکم لگانے کا۔ بہت سے ہیں بیچارے یہ چیز کہنا کہ نہیں اب اس زمانے میں عذر نہیں رہ گیا، نہیں، بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں حق بات کہنے والا کوئی نہیں ہے، بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ لوگ جنگلوں میں جی رہے ہیں، ان کو صحیح بات یا دین اسلام کا نام بتانے والا کوئی نہیں ہے، اس زمانے میں بھی ایسے ہیں، آج افریقہ وغیرہ میں دیکھیں تو اس طرح کے اگر لوگ ہیں تو ان کو سمجھانے کے بعد اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہے حقیقت میں، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ کیا حرم شریف میں بھی سترے کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی ہاں، سترے کا خیال پیار رسول نے رکھنے کا جو تاکیدی حکم فرمایا اس میں نہ حرم شریف کو الگ کیا ہے نہ اپنی مسجد مبارک کو الگ کیا ہے، دنیا کی کسی مسجد کو نہیں، البتہ یہ حکم جو فقہاء کرام نے عام نصوص سے نکال کر کے بیان کیا وہ یہ کہ مجبوری کے درجے میں آپ سترا نہ رکھ سکیں، یا سترا کے اندر ہی سے اگر کسی کو گزرنا پڑے تو مجبوری کے درجے میں جائز ہے، جس طرح حج کے موقع پر ہر بالش میں بھیڑ لگی رہتی، چلتے پھرتے رہتے ہیں لوگ، تو اس وقت آپ کو سترا کی تردید یا سختی کرنا صحیح نہیں اور نہ واجب ہوگا۔ لیکن عام حالات میں اب آپ دیکھیے کہ نماز پڑھنے کے بعد پیار رسول کی سنت کے مطابق اگر لوگ چلیں تو آٹومیٹک سب کام ہوتا رہے، کوئی مخالفت نہ ہو، نماز پڑھ لینے کے بعد پر پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ تسبیح پڑھتے تھے، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ نکلتے تھے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر تسبیح وغیرہ مشغول ہو کر کے صرف 5 منٹ رک لیں تو آپ کو بغیر کسی کے سامنے گزرتے ہوئے نکلنے کا موقع مل جائے۔ کبھی کبھی ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ نماز کے بعد فوراً نکلیں، لیکن لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو دل لگتا ہے کہ بھائی تم تو کہتے ہو سترا واجب اور تمہیں تو بیٹھنا پڑتا ہے، 5 منٹ سے کم ہی 2-3 منٹ بیٹھ لیں تو آپ کو ادھر اگر سیدھے نہیں گزر سکتے تو کسی طرح نکل کر کے جانے کا بغیر کسی کے سامنے موقع ملے گا۔ اس وجہ سے اس کی تاکید رکھیں، کیونکہ یہ مسئلہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اور آپ کے حکم مبارک کا ہے، اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ گھریلو پریشانی اور کاروباری پریشانی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیے وظیفہ کوئی بھی ہو، پریشانی جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی پریشانی ہوتی تھی کسی مسئلے میں، تو آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ اسی طرح آپ کو ایک صحابی نے آ کر کے شکایت کی اللہ کے رسول مجھے فرض نے بہت ہی بوجھل کر رکھا ہے، تو پیار رسول نے فرمایا کہ یہ پڑھتے رہو، اگر پہاڑ کے برابر بھی تمہارے اوپر فرض ہو تو وہ ادا ہو جائے گا۔ وہ دعا ہے اللہ مقنی بحلال کا حرامی و اغننی بفضل کا امن سواق، اے اللہ تعالی حلال دے کر کے ہمیں حرام سے بچا لے، اور اپنی مہربانی سے دوسروں کی اپنی مہربانی کر کے دوسری کی مہربانیوں کا محتاج ہمیں نہ بننا، و اغننی بفضل کا امن سواق۔ اسی طرح پیار رسول دعا فرماتے تھے اللہ من الحمد والحزن والحزن، میں پریشانیوں سے ہر قسم کے چھوٹے بڑے میں پناہ مانگتا ہوں۔ کہ یہ وظیفے چھوٹی کتاب ملتی ہیں، ان کا ترجمہ بھی ہے، اب تھوڑا سا توجہ کر کے یاد کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور کریں. اپنے اخلاص اور خاص طور پہ یقیناً شرک وغیرہ کی آلائشوں سے پاک آدمی انشاءاللہ دعا کرے گا حلال کھا کر کے, تو انشاءاللہ وہ دعا رد نہیں ہوگی. جنابت کی حالت میں سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں, اس سے بڑھ کر کے سلام بھی اللہ کا ذکر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیانی, آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کر دیتے ہیں, یعنی اس حالت میں بھی آپ ذکر کر دیتے ہیں, کر سکتے ہیں آپ سلام کا جواب دیں یا سبحان اللہ الحمدللہ جو کچھ بھی اذکار پڑھنا چاہیں پڑھائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت مکہ سے مدینہ منورہ کتنے دن کا سفر طے کیا ہے؟ ہجرت کے وقت کا تو پتہ نہیں, لیکن صحیح روایت میں آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن باقی رہ گئے تھے ذی القعدہ کے, تو آپ نکلے. لست دن بقین من ذی القعدہ, جب حج کے لیے آ رہے تھے آپ تو 6 دن ذی القعدہ کے باقی رہ گئے تھے, تو آپ مدینہ سے نکلے اور 4 ذی الحجہ کی صبح کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. تو کتنے دن ہوئے؟ صبح کو ادھر سے نکلے, اگر ظہر تک پہنچے تو پھر ظہر تک نکلے, ظہر سے کچھ پہلے نکلے, 6 ادھر اور 3 دن, 9 دن لگے تھے راستے میں پورے طور پر, اور بیچ میں صبح کو پہنچے, رات ہی میں پہنچ جاتے, لیکن رات میں آپ نے جس دعا میں آپ نے رات گزاری پھر صبح مکے میں داخل ہوئے, تو گویا 8 یا 9 دن کا فاصلہ ہوتا تھا. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ جائیں تو 3.5 گھنٹے میں بھی, یا اگر کنٹینیو جا رہے ہیں آپ تو 100 کلومیٹر کی رفتار سے جائیں, 5 گھنٹے میں بڑے آرام سے آپ مکے پہنچ جائیں گے. تو اندر 5 دن بھی نہیں, 8 دن لگتا تھا سفر مسلسل. اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھنا صحیح ہے یا غلط؟ آپ اذان سے پہلے یا نماز سے پہلے بیٹھے ہیں صلاۃ السلام پڑھتے رہیں, لیکن اذان مؤذن صلاۃ السلام پڑھیں اذان کے پہلے مائیکروفون پر یا منارے پر, یا صلاۃ السلام پڑھیں اذان کے بعد, اس کو علماء نے واضح طور پر بدعت لکھا ہے, کیونکہ پیارے رسول کے سامنے حضرت بلال اذان دیتے تھے, یہ سب نہیں کرتے تھے. ہمیں وہی چیز لینی ہر موقع پر جو چیز پیارے رسول کے سامنے ہوئی, پیارے رسول نے جس پر بات کیا. تو یہ چیز اس کو بدعت کہا ہے علماء نے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اذان کے بعد منارے ہی پر مائیکروفون پر صلاۃ السلام اور پوری دعا پڑھتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اذان کی طرح یہ ہے, بعض مصر وغیرہ میں یہ چیز ہم نے سنی. جی ہے, اب اگر آپ کہیں گے تو کہیں گے کہ یہ پیارے رسول کا بہت بڑا گستاخ آدمی ہے, وہاں بھی ہو گیا اور سب کچھ ہوا, یہ کافر ملحد اور حلال اقدم ہو گیا, سب کچھ کہنے لگیں گے آپ کو. حالانکہ پیارے رسول کی سنت کل انکم تم تحبون اللہ فتبعونی, پیارے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پیارے رسول کی ایک ایک سنت کو لیں اور آپ کے قدم کو ڈھونڈیں, کہاں آپ نے قدم رکھا ہے وہاں پر ہم پیشانی رکھیں. جناب کہتے ہیں کہ جو بھی خودکشی کرتا ہے وہ جہنمی ہے, حدیث کا ترجمہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قاتل نفس ہی پھر نار, جو شخص اپنے کو خود مار لے گا قتل کر لے گا وہ جہنم میں ہے. کوئی بھی گناہ آدمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا ڈراوا دیا ہے, زنا کر رہا ہے چوری کر رہا ہے, لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. شرک اگر نہیں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے مسئلہ یہی ہے کہ خودکشی کرنے والے پر بھی آپ مسلمانوں کو نماز پڑھنا جنازے کی اس کے لیے فرض ہے, اسی طرح مسلمانوں کی طرح اس کو غسل دینا ہے, مسلمانوں کی طرح احترام کے ساتھ اس کو کفن کر دینا ہے, اسی طرح اس کو مسلمانوں کی قبرستان ہی میں دفن کرنا ہے, اور اگر کافر ہوتا تو یقیناً اس کا دفن کفن یا اس کا احترام نہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر بڑا کاریہ بھگوائے کبیرہ اس کو کہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جس فعل پر جہنم میں داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ڈراوا دیا ہے, یا لعنت کا ڈراوا دیا ہے, یا اور اس طرح کے بڑے عذاب کا ڈراوا دیا ہے, تو وہ گناہ کبیرہ ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں, گناہ کبیرہ ہے. لیکن جب شرک نہیں کیا ہے تو ہر گناہ اس کے بعد معاف ہونے کا امکان ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے, لیکن چاہے تو جہنم میں ڈال کر کے مقدار عمل کے مطابق عذاب دے کر کے پھر جنت میں انشاءاللہ ڈالیں گے, اگر شرک نہیں کیا ہے اعمال صالح اور کچھ کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی عادل انصاف پسند انصاف کرنے والے ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ فمن یعمل مثقال ذرۃ, چھوٹا کام کیا ہے نیکی کا وہ دکھا دے گا اس کا بدلہ دے گا, برا کام کیا ہے مگر اس کے کیا ہے وہ جہنم, مگر اس کے ہونے سے پہلے، مگر اس کے پتہ نہیں کیا ہونے سے پہلے اس کا نصیب لکھا گیا ہے، اس کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ مگر اس کے یعنی گویا مرنے سے پہلے اس کا نصیب لکھا ہے کہ وہ جہنمی ہوگا، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی خودکشی کرنا لکھ دیا اللہ نے تو وہ ضرور خودکشی کرے گا. میں نے اسی مجلس میں یہ بیان کیا ہے کہ آپ اپنے کام کو یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے لیکن اس کام کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا ہے. اگر آپ مجبور کریں گے اور یہی سیاست لے کر کے چلیں گے تو پھر آپ کی زندگی دوبھر ہو جائے گی. اسی طرح کوئی آدمی تھا جو ہر ایک کو پریشان کیے ہوئے تھا اور گمراہ کر رہا تھا، تو کہا کہ ہمیں کیوں لوگ ملامت کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو پھر اس گناہ پر ہمیں ملامت کرنے کا حق نہیں ہے، ہم کسی کا مال لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تو کہتے ہیں شیخ نے اٹھا کر کے ایک پتھر اس کے سر پہ مارا جس کے سامنے بات کر رہا تھا، تو شیخ نے کہا کیوں مارا؟ اللہ نے لکھ دیا تھا. وہ بیچارہ کیا جواب دے؟ پھر مارا، تو جب مارا اچھی طرح تو کہتے ہیں کہ دماغ صحیح ہو گیا، سمجھ گیا، کہتا ہے بس تو بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ چیز ہے، اللہ نے مجبور نہیں کیا. یہ چیز کہنا کہ اللہ نے ہمیں مجبور کر دیا یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا راستہ آپ کے سامنے، وہ ہدینا ہم نے جدین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدے